الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء اور دوسرے علماء اور اکابر ہندوستان کے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور انہی میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی منقدہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں کراچی میں پھر ہجرت فرمائی تھی اور دارالعلوم کرنگی کے جو خاص قبرستان ہے وہیں پر حضرت آرام فرمائے. فرماتے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لایا کرتے تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب کا جو وطن ہے وہ جونپور ہے, ہندوستان کا شہر جونپور, اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے مرشد تھے, جن کی خدمت پہ حضرت نے اپنی جوانی کے تقریباً 17 برس گزارے خدمت کر, اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں پڑھایا کرتے تھے, جونپور کی شاہی مسجد میں. وہیں پر حضرت مولانا اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں, وہ بھی جونپور کی شاہی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے. حکیم الامت کے یہ خلفاء کی آپس میں تعلق اور دوستی بھی تھی, حضرت پھول پوری اور حضرت ڈاکٹر صاحب. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ پھول پور آئے, حضرت کا بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. دوران درس حضرت ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے اللهم اغسل خطايايا بماء الثلج والبرد، کہ میری خطاؤں کو دھو دیجئے، برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے۔ تو اس کے کیا معنی ہے؟ یہ حضرت پھولپوری سے انہوں نے سوال کیا۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب حضرت پھولپوری کو سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو حضرت گردن جھکا لیتے تھے۔ لالا حضرت نے اپنی گردن جھکا لی، مراقب ہوئے، کچھ دیر میں پھر سر اٹھا کر فرمایا، آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پہ ایک عجیب رونق تھی، فرمایا کہ الحمدللہ جواب آ گیا۔ پھر حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے جو تقریر فرمائی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دو گناہ کی دو خاصیت ہے، ایک تو خاصیت ہے حرارت کی کہ گناہ میں گرمی ہے، اور اس گرمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے، دل جلتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے سر پہ بھی رکھے تو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے مجھ کو کہا کہ میرا سر گرم رہتا ہے، کچھ حضرت چونکہ حکیم بھی تھے اس نے شکایت کی، تو حضرت نے فرمایا اچھا تم بادام کا تیل لگاؤ۔ کدو کا تیل لگاؤ تاکہ دماغ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا اس خاصیت ہے اس کی۔ کچھ دن بعد اس نے آ کر کہا کہ حضرت تیل لگاتا ہوں وہ تیل بھی گرم ہو جاتا ہے، اتنی دماغ میں گویا گرمی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم یا تو بد نظری کے مریض ہو یا عشق بازی کے مریض ہو، نظر بازی یا عشق بازی۔ کسی غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہو، کسی لڑکے یا عورت کے عشق میں، یا تم نظر بازی کرتے ہو۔ تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی یہی بات ہے، فرمایا یہی ہے وہ اس کا اثر، تمہارا دماغ جو ہر وقت گرم رہتا ہے۔ تو گناہ کی ایک نحوست ہے حرارت کی، گرمی کی، جس سے انسان بے چین ہوتا ہے، جس سے گرمی لگتی ہے، کیسے بے چینی ہوتی ہے نا، بس ویسی گناہ کی نحوست ہے۔ یہاں تک کہ ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی کتنی وسعت ہے لیکن اپنی وسعت کے باوجود یہ تنگ معلوم ہوتی ہے، اور وہ ضاقت علیہم انفسہم، اپنی جان میں بھی گھٹن معلوم ہوتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، اور حرام نظر بازی، حرام عشق بازی کی نحوست یہ ہے کہ حلال بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، حلال نعمت بھی اچھی نہیں لگتی، یہ حرام کی نحوست ہے، حلال کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو فرمائے گناہ کی ایک خاص خاصیت ہے حرارت کی یعنی گرمی کی، اور دوسری خاصیت ہے ظلمت یعنی اندھیرا۔ لہذا گناہگار کو مایوسی ہوتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے عذاب کی نحوست سے اگر گناہگار خودکشی بھی کر لے تو کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ اس کی بے چینیاں، مایوسیاں اور اندھیرے اور پریشانی کا یہی عالم ہے۔ خودکشی حرام ہے، لیکن وہ مایوس اللہ تعالی کی نافرمانی کی نحوست سے اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو گناہ میں ایک دو خاصیت فرمائی، ایک حرارت، دوسری ظلمت، اندھیرے، گھبراہٹ اور پریشانی اور بے چینی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس گناہگار کے سر پر قرآن پاک رکھ کر پوچھ لو کہ تمہارے کیا حال ہے، خصوصاً یہ غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہونے کی جو عذاب ہے. اس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہتوڑے دل پہ ہیں، ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغز دماغ میں کھوٹے. دل کا عجیب حال ہوتا ہے جیسے کوئی ہتوڑے برسا رہا ہے، اور دماغ کا یہ حال ہے کہ جیسے کوئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے. ہتوڑے دل پہ ہیں، مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. شروع شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے، گلابی باتیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں سیکرٹ وسپر، خاموش سرگوشیاں، موبائل پہ لگے ہوئے جناب، لیکن اس کے بعد وہ گناہ کی جو نحوست اور اثرات ہوتے ہیں کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جس کے دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. لہذا وہ کافر، خصوصاً جو مسلمانوں کے روپ میں ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ، رافضی، جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک کراہیت اور ایک نحوست ہوتی ہے. اور مسلمان بوڑھا اگرچہ گناہگار ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے، ایمان کی چمک. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھی کہ حضرت، یہ کافر کا چہرہ بڑھاپے میں کیسا، جیسے چوس لو کوئی چیز نا، بالکل عجیب. فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جہنم کے قریب جا رہا ہے نا، تو جہنم کی جو عذاب کی اثر اس کے چہرے پر آ جاتا ہے، اور مسلمان جنت کے قریب جا رہا ہے، اس کی رونق اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے. خاص طور پر اللہ والے، یعنی فرما بردار بندے، سبحان اللہ، اگرچہ ان کا رنگ کالا ہو، کالا رنگ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی کالا بھی جب مسلمان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک روشنی ہوتی ہے، اور وہ گورا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے چہرہ، رنگ تو گورا ہوتا ہے لیکن چہرہ بالکل پھیکا ہوتا ہے. ایمان کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ اسی طرح سے جو کسی عورت کے عشق میں ہوتا ہے تو اس کی گناہ کی نحوست اس کے چہرے پر ہوتی ہے. اور اللہ والوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اللہ والوں کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، کیونکہ جن کے دل میں مولا ہوتا ہے ان کا چہرہ بھی ترجمان مولا ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں، یہ فرما بردار حاجی جب حج کر کے آتا ہے، اور کوئی اللہ کے راستے میں گیا، تہجد، عبادہ، ذکر کا ایک چہرے پہ ایک عجیب نور ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے. حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ 13 برس بیمار رہے، فالج کا اثر، صحت بھی بالکل گر گئی، لیکن جب حضرت کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے کسی کو بتائے سن کے آئے، کہتے ہیں میں نے تو سنا تھا کہ حضرت بیمار ہے، جب دور سے دیکھا حضرت تو بالکل صحیح ہے، ایسا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. تو گناہ کی نحوست دو ہے، حرارت اور ظلمت. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری خطاؤں کو دھو دیجئے غسل، تو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ برف کی خاصیت برودت کی ہوتی ہے، ٹھنڈک کی، اور اولا جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے. اولا جو ہے وہ برف کا جو عموماً جب ٹھنڈک ہونا تھوڑی سی، تو برف باری سے پہلے جو بارش ہوتی ہے اس میں اولے گرتے ہیں، اور برف اگر گرے تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن اولے جو ہے اگر لگ جائے نا سر بھی پھٹ جاتا ہے. اس لیے وہ مسل بھی ایک مشہور ہے نا، سر منڈاتے ہی اولے پڑے. تو وہ اولا اگر لگ جائے نا تو انسان کو زخمی کر دیتا ہے. وہ چمکدار ہوتا ہے، اس میں چمک ہوتی ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کیا عجیب، کہ برف کے پانی سے دھو کر وہ جو گناہ کی گرمی ہے اس کو دور کرنے کا فرمایا، اور جو اندھیرے ہیں اس کے لیے اولے کا پانی فرمایا. کیا مطلب؟ کہ برف کے پانی سے دھو کر وہ گناہ کی نحوست سے جو گرمی ہے، حرارت، وہ برودت سے بدل جائے، اور وہ جو ظلمت ہے وہ نور سے بدل جائے. لہذا اللہ تعالی سے توبہ کرنے کی برکت جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہونا یہ خود مطلوب ہے، اس کو اچھے اخلاق میں سے گردانا گیا، اچھے اخلاق میں شامل کیا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بنے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل فرمائیں گے. تو یہ ہو گیا نا پہلے جملے کی شرح، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے دھو دیجئے اور اولے کے پانی سے. برف کے پانی سے گناہ کی وہ گرمی دور ہو جائے، اور اولے کے پانی سے وہ اندھیرے دور ہو جائے اور امید پیدا ہو جائے. معرومی فرماتے ہیں، کوئے نا امیدی مرو امید ہاست، نا امیدی کے رستے پر مت جاؤ، اللہ تعالی کی امید کے بے شمار رستے ہیں. اور سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست، اور تاریکیوں میں مت جاؤ، اندھیروں میں مت جاؤ، اللہ تعالی کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہیں، اللہ والے موجود ہیں، ان کی صحبتوں سے اللہ تعالی کے یہ خورشید موجود ہیں. تو خالق خورشید کو حاصل کرو. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ونق قلبی من الخطایا کما ينق الثوب الابيض من الدنس. کیا عجیب ہے، کیا کلام ہے، سبحان اللہ، کہ میرے دل کو خطاؤں سے ایسے اجلا نقی فرما دیجئے، صاف، خطاؤں سے ایسے اجلا اور صاف فرما دیجئے. کما، کیا عجیب دیکھیے تعبیر، کما ينق الثوب الابيض من الدنس، جس طرح سے سفید کپڑے سے میل کچیل دور کی جاتی ہے. کیسی مثال عجیب تھی کہ میرے دل سے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب انسان خطا اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اور اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ، معصیت در معصیت کرتا چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انجام یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ اس شخص سے دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کے، پھر یہ توبہ نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خطا سے جو نقطہ لگا، دل سیاہ ہو گیا، دل میلا ہو گیا، تو خطا پر معافی مانگنے کی برکت سے اب دھو دیا، بس ایسے صاف فرما دی جیسے سفید کپڑا۔ سفید کپڑے سے میل کچیل دور کریں تو سفید کپڑا کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، پہننا بھی اچھا لگتا ہے، دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ مسجد میں یہ سفید چادر بچھا کر صف پر، کیسا اچھا لگتا ہے نا، ایک دل، کیونکہ سفید رنگ کی خاصیت ہے جو کھلا کھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور احب الالوان بھی ہے، اللہ تعالی کے پسندیدہ رنگوں میں سے ہے، رنگوں میں سے سب سے زیادہ پسند، لیکن مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کہ عورتیں سفید رنگ کے استعمال کو ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، جیسے مثلا عورتیں حج عمرے کو جاتی ہیں تو سفید لباس سلواتی ہیں، گویا کہ مرد نے سفید احرام پہنا، احرام کی چادر، تو وہ بھی سفید کپڑے پہنے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ نے کتنی آسانی رکھی کہ جو لباس اپنا ہے اسی لباس میں کہ، اور مرد کے لیے بھی احرام کے لیے کوئی رنگ کی قید نہیں ہے، البتہ سفید افضل ہے لیکن رنگ کی قید نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی اگر کوئی اور رنگ میں پہن لے تو اچھا خیریت، آپ کے پاس احرام نہیں ہے، اس لیے ہمارے اکابر نے دوسرے رنگ بھی پہنے تاکہ لوگوں کو مسئلہ بھی معلوم ہو، یہ کیا، یہ نہیں کہ سب سفید ہی رنگ ہے، افضل ہے لیکن عورتوں کے لیے تو زیادہ اولا اور افضل یہی ہے کہ وہ اپنا عام سفید لباس کو نہیں، کہ پھر وہ برقع بھی نہیں، بس وہ سفید لباس، پھر وہ باریک بھی ہوتا ہے، جسم نظر آتا ہے، اس لیے اس رنگ کو عورتوں کے لیے سفید رنگ نہیں ہے، مرد پہنے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سفید رنگ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رنگین پہننا جائز نہیں ہے، لیکن گرمی میں سفید رنگ اچھا معلوم ہوتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی اور رنگ پہنے تو ہمارے بوڑھوں نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، کافی جب حضرت کے یہاں شروع میں گیا تو گرمی کا زمانہ تھا، میں نے کرتا پہنا ہوا تھا، ذرا گرمی خوب تھی اور وہ کرتا تھوڑا موٹا تھا، حضرت تشریف فرما تھے تو میں سامنے حضرت کے آیا، حاضر ہوا، کھڑا ہوا، تو حضرت نے مجھے دیکھا، پھر مجھے بلائے ادھر آؤ، میں قریب گیا تو حضرت نے ایسے آستین میں ہاتھ ڈال کر اور کپڑے کو یوں دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ اتنے موٹے کپڑے، گرمی تھی نا، اتنے موٹے کپڑے تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ تو میں نے عرض کیا کہ، میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم ہو رہی، مجھے اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت کی ایک انداز تھا، حضرت کا ایک انداز تھا، ایک مسکراہٹ، تو اللہ اکبر، واللہ کائنات میں میں نے ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ حضرت خاموش بھی بیٹھے ہوتے تو یعنی بغیر لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، آنکھوں میں بھی حضرت کے مسکراہٹ ہوتی تھی اور پیشانی بھی مسکرا رہی ہوتی تھی، ایسا عجیب چہرہ، سبحان اللہ، آنکھوں پہ بھی مسکراہٹ، پیشانی پہ بھی مسکراہٹ، ماتھے پہ بھی گویا کہ جبھی بھی متبسم ہوتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ، تب جب میں نے عرض کیا نا کہ حضرت مجھے تو نہیں معلوم ہوتی، میں نے سچ بات تھی جو وہ بول دی اور واقعی مجھے احساس ہی نہیں تھا، تو حضرت مسکرائے اور ایک حضرت کے گردن ہلانے کا خاص انداز تھا، ایسے گردن یوں کرتے تھے. فرمایا ہاں بھائی جوانی ہے نا. اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 22 یا 23 سال کی عمر تھی. تو مسکرا کے فرمایا، تو میں بھی نہیں اس وقت سمجھا کہ کیا مطلب، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اب تو واقعی گرمی میں ذرا سا بھی ہو تو بہت گرمی معلوم ہوتی. تو جوانی ایسی چیز ہوتی ہے، ایک وقت سبحان اللہ باتیں یاد آتی ہے شیخ کی. تو سفید رنگ گرمی میں اچھا معلوم ہوتا ہے، اس لیے حضرت کے یہاں پوری مسجد سفید ہے. اور جس زمانے میں وہ مسجد بن رہی تھی اس زمانے میں چونکہ رنگ میں بدبو ہوتی تھی، بو ہوتی تھی اسپرٹ وغیرہ کی نا، تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابر منع کرتے تھے کہ مسجد میں چراغ مت چلاؤ تاکہ مسجد میں تیل کی بو نہ آئے. یہاں تک کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا ایک زمانہ تھا کہ بینائی زائل ہو گئی تھی حضرت کی نا، لیکن بو کا ادراک اتنا حساس تھا کہ حضرت عشاء کے، حضرت کیا حنفی وقت پہ ہوتی تھی، کیا ہی رات کے تاخیر سے، یعنی حنفی وقت اس لیے بولا کہ افضل حنفیت کیا تاخیر ہے عشاء میں، اور اس کی وجہ عجیب پہ فرمائے کیا دیکھیے نظرات کی نظر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا نا کہ عشاء کے بعد کوئی کام مت کرو، سو جاؤ، گپے مت لگاؤ، موبائل ٹی وی تو دیکھنا ہی حرام اور گناہ ہے، لیکن فضول گپ بازیاں ہیلو ہے بس بیٹھے ہیں اور سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور آؤ یار چلو ٹائم پاس کریں، اور فضول گوئی وقت کو ضائع کرنا، گھنٹوں گھنٹوں لطیفے بازی ہے لیکن ذکر کا وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ تو غفلت ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ عشاء کے بعد جاگو مت، سو جاؤ، کیونکہ جو آدمی جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا، جو آدمی جلدی نہ سوئے گا وہ تہجد کیا، وہ تو فجر میں بھی نہ اٹھے گا، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے. کیا جی ہماری شکایت کیا جی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اچھا جناب سوتے کتنے بجے؟ بس وہ میں تو جلدی سو جاتا ہوں. کتنے بجے جی؟ بس 1:30-2 بجتے ہیں. کیا سادگی ہے جناب، 1:30-2 بجے جلدی ہے. تو ظاہر بات ہے جب ایک آدمی 1:30-2 بجے سوئے گا سویرے اٹھ سکتا ہے، وہ تہجد کیا فجر بھی نہیں پڑے گا. اس لیے جلدی سونے کی ترغیب دی گئی کہ جلدی سوئے رات کو، جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، کیونکہ مطلوب تو تھا، مطلوب یہ تھا کہ تہجد میں اٹھے، فرض نہیں ہے یہ، لیکن پسندیدہ چیز ہے کہ تہجد میں اٹھے، اللہ کو یاد کرے کہ اللہ تعالی متوجہ ہوتے اپنی مخلوق کی طرف، جس کو حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو ہم سے مانگے، کون ہے ہم سے جو رزق مانگے، معافی مانگے، لیکن ہم غفلت میں پڑے سوئے ہیں. یہ تو مطلوب تھا. اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کیا فراست کہ عشاء تاخیر سے تاکہ اپنے کام وام نپٹاؤ اور عشاء پڑھ کے بس اب صرف سو. اس لیے صحت کے اعتبار سے یہ اچھی چیز ہے کہ قبل عشاء عشاء قبل عشاء ہو، یعنی کھانا عشاء قبل عشاء، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے ہو. تاکہ بندہ، یہ صحت کی بات ہے، کوئی میں مسئلہ نہیں بتا رہا، ایک ہمارے بزرگوں نے کیا یہ طریقہ ہے کہ کوئی اچھی بات ہے بتا دیتے ہیں بھائی، اس سے یہ کہ تھوڑا چلنا پھرنا ہو جاتا ہے، مسجد میں چل کر آیا، مسجد سے چل کر گیا، پھر نماز پڑھی تو کچھ ہل جل ہو جاتی ہے، تو کھانا ذرا معتدل وہ ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ پھر، اس لیے رات کو بھوکے پیٹ سونے سے بھی منع کیا کہ بھوکا پیٹ سوئے گا تو صبح تہجد کیسے پڑے گا، اللہ اللہ کیسے کرے گا، اور پیٹ بھر کے سوئے گا، پیٹ بھر کے سونے سے مراد یہ ہے کہ حلق تک بھر لیا، تو یہ آدمی کی صبح آنکھ نہیں کھلے گی، سستی ہوگی اس کو، اس لیے ایسا ہو کہ نہ بھوکو نہ پیٹ خوب بھرا ہو، گویا ایسا ہو کہ آنکھ بھی کھل جائے اور بھوک کا احساس بھی نہ ہو، تاکہ ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، یہ مطلوب تھا. تو امام صاحب کی یہ فراست کے عشاء میں تاخیر فرمایا تاکہ سب کام نپٹاؤ، صرف سو بس، اور کچھ کام نہ کرو. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاں عشاء میں تاخیر ہوتی تھی، حنفی وقت پہ ہوتی تھی. تو حضرت اتنی دیر بعد، یعنی یوں سمجھے مغرب سے کہ تقریباً ڈھائی تین گھنٹے بعد ہوتی تھی عشاء. تو حضرت مغرب کے عشاء میں جب تشریف لائے تو سنگا، فرمایا کہ بھائی بو آ رہی ہے، دیا سلائی کی بو آ رہی ہے، وہ ماچس ہوتی ہے اس میں گندک ہوتا ہے نا، بارود. تو حضرت نے کہا نہیں حضرت ہمیں تو نہیں آ رہی. فرمایا نہیں بھائی آ رہی ہے. اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ مغرب میں کسی نے دیا سلائی جلائی تھی اور ڈھائی تین گھنٹے بعد حضرت کو اس کی بو آئی. اتنا حساس مزاج تھا، سبحان اللہ. ایسے مزاج کو لطافت بولتے ہیں. نزاکت اور چیز ہوتی ہے اور لطافت اور چیز ہوتی ہے. نزاکت تو کس کو کہتے ہیں؟ نزاکت تو نخرے کو کہتے ہیں. مثلا مرغی کھاؤں گا بس، کھانا مجھے چاہیے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھانا. اور لطافت کس کو کہتے ہیں؟ لطافت کہتے ہیں صاف ستھرا ہو. یہ تو مطلوب ہے، لطافت دین میں مطلوب ہے. نزاکت جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، لطافت مطلوب ہے. اور ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر نازک نہیں ہوتے تھے، نازک مزاج نہیں ہوتے تھے، لطیف المزاج ہوتے تھے. کیا مطلب؟ اب نزاکت یہ کہ جی اچھا کپڑا پہنوں گا، نہیں پہنوں گا ورنہ، یہ نزاکت ہے. اور لطافت کیا ہے؟ چاہے کم درجے کا کپڑا ہو لیکن صاف ستھرا ہو، اس کو لطافت کہتے ہیں. لہذا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، اب آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیا مقام دیا. حضرت برما تشریف لے گئے، یعنی آپ اس سے سوچے کہ ان اکابر نے دین کی محنت کس طریقے سے کی. الحمدللہ میں حضرت کے ساتھ تھا، 1998 کی بات ہے. اس کے بعد حضرت بنگلہ دیش تشریف لائے تھے نا، اس سفر میں الحمدللہ میں یہ فقیر حضرت کے ساتھ تھا، الحمدللہ. تو رنگون میں جہاں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا قیام تجویز تھا، پہلی منزل پر تھا، اور ان دنوں حضرت کے گھٹنوں میں تکلیف تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی عرض کر، یعنی یہ بات فرما دی کہ بھائی مجھ کو یہ تکلیف ہے، تو پہلی منزل پر چڑھنے میں مشکل ہوگی اگر نیچے کوئی بندوبست ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ، اب دیکھا تو بتایا کہ حضرت اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ سب ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ اوپر ہی سب رہنے کا ہوتا ہے. جیسے آج کل گھر بنائے جاتے ہیں تو نیچے والی منزل ایسے بناتے کہ نیچے کوئی رہ نہ سکے، یہ انگریزوں کا انداز ہے. نیچے صرف کچن ہوتا ہے اور ایک برآمدہ سا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بسوا ہو، گھر اوپر ہو، یہ انگریزوں کا انداز ہے. لہذا اتنے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں لیکن مہمان کے لیے کمرہ نہیں ہوتا رہنے کے لیے، ایسے کنجوس لوگ.
اتنے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں 600-600 گز پہ، ہزار ہزار گز پہ، لیکن پورے مکان میں مہمان کے لیے ایک کمرہ نہیں ہوتا، کیونکہ باتھ روم ہی کمرے جتنے تو باتھ روم بناتے. پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا کہ وہ باتھ روم کرکٹ کھیلنے کے لیے بنائے کیا. اتنے بڑے بڑے بیت الخلا، اور پھر حیا اور شرم کو سوچے، پھر اس پہ اتنے بڑے بڑے شیشے لگا دیتے ہیں. توبہ توبہ، بے شرمی کی جگہ پوری کہ بیت الخلا ضرورت کا چھوٹا ہو، ضرورت کے غسل خانہ ضرورت کا ہو، اور وہ بھی شیشہ اگر ضرورت ہے چھوٹا لگائے. لیکن بس آج کل تو بس پورے شیشے ہی شیشے، گیا کرنے کو کچھ نہیں ہے، سب دیکھنے کو ہے بس. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ، اب نیچے ایک کچن تھا، حضرت کی چارپائی وہاں ڈال دی گئی اور حضرت نے وہیں وقت گزارا. 6 دن تقریباً رنگون میں تشریف فرما رہے ہیں. اب آپ تصور کریں اگر یہ نازک مزاج ہوتے رہتے وہاں پہ باورچی خانے میں. حضرت نے وہی وقت گزارا کہ مجھے یہاں رہا تھا نیچے نچلی منزل پر، اوپر چڑھنا میرے مشکل ہے اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں، تصور کریں آپ کہ اتنا بڑا شیخ، شیخ العالم، ایک عالم کا شیخ، شیخ العلماء، شیخ المشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ نے، جن محدثین نے، فقہا نے، مفتیوں نے، جن کو اپنا، جس شخص کو اپنا شیخ، اپنا رہبر، اپنا، اور اس شخص کی عاجزی اور تواضع کا یہ حال ہے کہ باورچی خانے میں وقت گزار ہے اور کوئی کچھ نہیں، زبان پر کچھ نہیں، شیخ ذکر بھی نہیں کیا حضرت نے، کہ مجھے یہ اشارے سے بھی نہیں فرمایا کہ مجھے یہ کہاں تم نے ٹھہرا دیا، کوئی نہیں. وہی اللہ کی محبت اور وہی سب معرفت کی بات ہے. بتائیے اگر نازک مزاج ہوتے ٹھہرتے؟ لہذا نزاکت اور چیز ہے، لطافت اور چیز ہے. ہاں یہ ہے صاف ستھرا ہو، یہ ہمارے اکابر کو پسند تھا اور یہ مسلمان کی شان ہے. یعنی ایک صاحب نے، ایک دیندار ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کرنے والے، تو ایک مسٹر کیا بولتا ہے، تمہیں تو صفائی کا ایسا ایسا ہیضا ہے جیسے انگریزوں کو ہوتا ہے. استغفر اللہ، بتائیے یہ انگریز کیا جانے صفائی کیا چیز ہوتی ہے، جن کی پتلونوں میں، جن کی چوتڑوں میں پخانا بھرا ہوتا ہے، جن کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ صفائی کیا جانے بھائی. اور صفائی جو کہ ایمانیات میں سے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، انگریزوں کی طرح صفائی. توبہ استغفر اللہ. یعنی مسلمان صاف ستھرا ہو، اپنی جگہ کو صاف ستھرا رکھے، تو انگریزوں والی بات ہے. استغفر، کیا عجیب، کیا زبانوں سے اپنی کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. اتنا مطلوب ہے کہ مسجد میں آئے تو خوشبو لگائے، ایسی خوشبو جس سے کسی کو اذیت نہ ہو، صاف ستھرا اچھا لباس پہنے، اپنی حیثیت کے موافق صفائی ستھرائی ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ صاف ستھرا سفید کپڑے پر، حدیث شریف میں آیا کہ اب ایسے میری خطاؤں سے میرے دل کو صاف فرما دیجئے جیسے سفید کپڑے سے میل کو چہل دول کر دیجیے. اب سفید کپڑا کہ اچھا، پھر اس میں ایک بات اور بھی ہو گئی کہ جب سب کپڑا سفید ہوگا اس پہ کوئی سیاہی لگے گی تو انسان کو خود فکر ہوگی کہ میں اس کو جلدی سے دور کر دوں. خود فکر، ایسے بیٹھ جاؤ تھوڑا سا، ایسے صحیح ہے نا، تھوڑا سا ادھر ہو، چلو. کیونکہ جب سفید کپڑے پر کوئی چیز گرتی ہے، میلا ہوتا ہے، تو انسان کو فکر ہوتی ہے، جلدی صاف کرتا ہے اس کو. اور میلے کپڑے پر کی جتنی میل گرا دو. یاد آیا کہ میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت کے قائم مقام خانقاہ امدادی اشرفیہ کے سرپرست حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ کا سندھ کا سفر تھا. حضرت تشریف لے گئے, کچھ انتظامی بات تھی, میں تاخیر سے گیا. حضرت پہلے تشریف لے گئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت میر پور خاص میں تشریف فرما تھے. وہاں ایک مسجد کا افتتاح تھا حضرت کے پرانے متعلقین, تو حضرت اس کے بعد چائے نوش فرما رہے تھے. تو میں حاضر ہوا تو حضرت نے فوراً ساتھی نے چائے لا کے دی. تو وہاں چائے گری ہوئی تھی, تو ہوا یہ کہ میرا جو دامن تھا اس پہ چائے لگی. تو حضرت نے, اب میری نگاہ نہیں پڑی کیونکہ زمین پہ گری ہوئی تھی, مجھے پتا نہیں چلا. حضرت نے دیکھا, فرمایا جاؤ جاؤ اس کو جلدی سے دھو. میں گیا اور فوراً چاہ کے اٹھ کے بھاگا اور جلدی سے دھو لیا. اور ہوتا بھی کیا ہے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب چائے کسی کے کپڑے پر گرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی فوراً دھو لو. کیونکہ یہ عجیب ہے یہ چائے, آپ سوچیں چائے کا دھبا ایسا ہوتا ہے, اگر فوراً دھو دیں تو دھل جاتا ہے, اور اگر نہ دھوئے تو پھر زندگی بھر وہ صاف نہیں ہوتا. اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو چائے کپڑے پر ایسا دھبا چھوڑتی ہے وہ میدے پر کیا اثر کرتی ہوگی. حرام نہیں ہے چائے پینا, ہاں میدے پہ کیا اثر چھوڑتی ہوگی کہ جس کا کپڑے پر یہ اثر ہے کہ دھبا اترنے سے نہیں اترتا, میدے پر پتہ نہیں کیا اثر ڈالتی ہوگی. تو اب وہ دھبا کسی کے کپڑے پر دیکھے گر جائے, کہتے اس کو سب فوراً جاؤ جاؤ جلدی سے دھو لو. فرمایا کتنی فکر ہے, ایک شخص دوسرے شخص کی کتنی فکر کرتا ہے. جیسے گناہ کا بھی اگر دھبا لگ جائے تو مسلمان کو چاہیے مسلمان کو سمجھائے کہ بھائی جلدی توبہ کر لو. کیا بات ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں تو خیر خائی ہے, یہ کپڑے چند دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ تو چیتھڑے بن جائیں گے, تار تار الگ ہو جائے گا اس کا, دھاگے کو کہتے ہیں نا تار, اس کا تو تار تار الگ ہو جائے گا, کیا بچے گا. تو کپڑوں کی اتنی فکر ہے لیکن کسی مسلمان کی اتنی فکر نہیں کہ اس کو سمجھائے کہ بھائی دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, ایسا مت کرو, آؤ اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں, ان کو لے جائے, وہاں ان کی صحبتوں سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے. تو دوسری بات ہوگی نا کہ تاکہ انسان کو دھبا لگے تو خود فکر ہوتی ہے. تیسرا جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, کہ میری بینی وبین خطایایا, میری اور میری خطا میرے گناہوں کے درمیان, باعد باب مفاعلت ہے, کہ اتنی دوری فرما دیجئے. باب مفاعلت کی خاصیت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, دونوں کی فعل میں شمولیت ہے, فاعل کی بھی مفعول کی بھی. تو باعد کے معنی یہ ہوئے کہ بینی و بین خطایا آیا, کہ میری اور میرے خطا, یعنی میں بھی گناہ سے باغ ہوں, گناہ بھی مجھ سے دور ہو. ایسا نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی, میں نے تو توبہ کر لی کہ جی بس میں تو اللہ والوں سے تعلق کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. ادھر معشوق نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میرا کیا ہوگا. خدا کے لیے فون اٹھا لو, اللہ کے لیے اٹھا لو, تم بھی اللہ والے بنو, مجھے بھی اللہ والی بناؤ. تو
تم جیسے کہو گے میں ویسے رہوں گی، دین پہ چلوں گی. یہ کون سا دین ہے کہ نامحرم سے گفتگو کرنا، نامحرم سے گفتگو کرنا یہ کون سا دین ہے؟ نامحرم کو دیکھنا یہ کون سا دین ہے؟ نہیں جی، ہم اصل میں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ شادی کس سے کرنی ہے. جس نے شادی سے پہلے دیکھ لیا اس کو شادی کا کیا مزہ رہا؟ مزہ تو وہی ہے جو ہمارے معاشرے کا طرز ہے کہ ماں باپ. اور وہ جو بعض لوگ کہتے جی نہیں، دین میں تو اجازت ہے دیکھنے کی. ہاں ایسے اجازت ہے کہ اس کو ہوٹل میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جاؤ، ایسے اجازت ہے نا کہ وہاں بیٹھے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کھانے کھا رہے، ایسے اجازت ہے. سبحان اللہ، وہ اجازت بھی ایسے ہے کہ گویا کہ ایک جھلک دیکھتے ہوئے گزر جائے. یہ اجازت نہیں کہ بیٹھے اس کو کہ گھمانے لے کے جا رہے ہیں ہوٹل میں، چاہے شنواری پہ لے کے جا رہے ہیں. گپے لگ رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی فون پر باتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ، تو دیکھنے کے یہ مانے؟ یہ آج کل یاروں نے عجیب مانے اپنی مرضی کے نکالے. شادی سے پہلے باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پر بھی باتیں کہ جی وہ میری فیانسی ہے. بہت فینسی ملا بنے ہوئے، وہ میری منگیتر ہے. اصل میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. شادی سے پہلے ہی میں اسے بتا دیتا ہوں مجھے کھانے میں کیا پسند، راس میں کیا پسند ہے. اور فلاں کیا پسند ہے، میرا یہ مزاج ہے وہ مزاج ہے. سبحان اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے کیونکہ حرام ہے. اس کو دیکھنا، اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے. اور اس کی تصویریں ایک دوسرے سے تصویر شیئر کی جا رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے، موبائل کی نحوست یہ ہے کہ ویسے وہ برقعے والی کسی کی بیوی پتہ نہیں چلتی، لیکن لوگ اپنے واٹس ایپ پر، اپنے اسکائپ پر، اپنے دوسرے اس پر اپنی بیویوں کی تصویریں لگا دیتے. ساری دنیا دیکھے اب کیا عجیب، اللہ پناہ میں رکھے، بس کیا عقل کا حال ہو گیا. بقور اکبر الہاد پادی کے عقل پردہ مردوں پہ عقل کی پڑ گیا. تو ذوق نبوت تو ہے گناہ سے دوری. اب یہ کہتے ہیں کہ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گناہ بھی کروں، حضرت آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں گناہ چھوڑ دوں. بھائی یہ کون سا حضرت ہے؟ یہ کون سا اللہ والا ہے کہ تو گناہ کے مزے لے اور وہ دعا کرے تیرے لیے کہ تو گناہ چھوڑ دے؟ پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت خود اس سے لپٹ جائے تو تو دور ہو جائے. مجھے تو، میں تو جیسا آدمی ہوں، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. کہ بس گناہ کیے جائیں، حضرت بس آپ دعا کر دیں، بس دعا کر دیں جائے، میں گناہ چھوڑ دوں، بس کی نجات مل جائے. ملنا نہیں چھوڑتے، باتیں کرنا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالی پناہ میں رکھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو کہتے کہ تمہاری وجہ سے میں نے گناہ کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی عقلوں میں فہم، عقلوں میں نور عطا فرمائے ہماری، ہم سب کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ گناہ سے دوری اختیار کرو. اب ایک شخص گناہ کے قریب ہوگا کیسے بچے گا؟
میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، حد ہے یہ، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیا شریعت کا یہ حکم صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے؟ لہذا فرمائے کہ جو تقربو ہوگا وہ تفعلو بھی ہوگا، تعملو بھی ہوگا. اس لیے زنا کے بارے میں کیا فرمایا کہ لا تقربو الزنا. اب بتائیے زنا تو فعل ہے نا، عمل ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا، لا تفعلو الزنا یا لا تعملو الزنا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ لا تقربو الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور وہ زنا کی قربت کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے اس کی آواز سننا، زبان سے اس کو گفتگو کرنا. جس سب چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا فرمایا، زن العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، زن اللسان المنطق، گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے نہ محرم سے. اب ایک آدمی زنا میں مبتلا، زنا کے کام کر رہا ہے اور گناہ کے قریب جا رہا ہے، پھر شیخ کی کرامت کام آئے گی؟ ڈاکٹر جو ہے کہہ رہا ہے یہ بد پرہیزی مت کرو، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بد پرہیزی بھی کرتا رہوں اور آپ میرے علاج کریں. تو پھر ایسے مریض کا علاج ہوتا ہے، ایسے بھی مریض کا علاج ہوتا ہے، اور وہ علاج کیا کہ اس کو پھر ہسپتال میں رکھا جاتا ہے تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے. اب ہسپتال میں رکھا، آئی سی یو میں داخل کر دیا، اب بھاگنے کی کوشش کی، زنجیریں ڈال دی اور اگر زیادہ شور مچاتا ہے تو پھر اس کو نیند کا انجیکشن دے دیتے، پھر آنکھ کھلتی کہتا ہے میں جا رہا ہوں، کہ اچھا کوئی بات نہیں چلے جاؤ، اتنی دیر میں اس کا علاج ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی جو گناہ نہیں چھوڑا اس کو چاہیے، ہمت استعمال نہیں ہو رہی، اس کو چاہیے کہ خانقاہ میں آ کے پڑ جائے. اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، خصوصاً یہ عشق بازی ایسی چیز ہے ایمان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اس گناہ کی نحوست سے، عشق بازی نظر بازی کی نحوست سے اگر ایمان جل کر راکھ ہو جائے کوئی تعجب نہیں ہے. اور دلیل دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کو بھول گیا، عورت کو ایسے دیکھ رہا ہے، فلمیں بدماشی کی ایسے دیکھ رہا ہے، حسینوں سے ایسے بات کر رہا ہے، اپنی حلال بیوی ہوتے ہوئے نامحرم عورتوں کو گھما رہا ہے، بچا اس کا؟ اس کو اللہ یاد ہے؟ رسول یاد ہے؟ اپنے شیخ کی آہوزاری اس کو یاد ہے؟ اگر یاد ہوتا تو یہ سب کام کرتے ہم لوگ؟ اس لیے گناہ سے دور اختیار کریں. اور جو اپنی ہمت میں کمی پاتا ہے اس کو چاہیے شیخ کی خانقاہ میں آگے پڑ جائے، رہے وہیں، کہ جب تک اچھا نہیں ہوں گا، 40 دن میں اچھا ہوا ٹھیک ہے، ورنہ 40 سال میں لگیں گے تو میں رہوں گا. ایمان کا کی محبت اس کو کہتے ہیں. لیکن کیا کریں جب مریض اپنے مرض پر عاشق ہے، ڈاکٹر ہی اب یہ علاج کرائیں تو دور کی بات، نصیحت کرے تو کہتے ہیں اسی کے پاس نہیں جاؤ جو مجھے سے میری محبوبہ چھڑائے، اسی کے پاس نہ جاؤ، چھوڑو. یہ تو حال ہے مریضوں کا، تو پھر کیا کہے؟ تو کما باعتا، اچھا پھر کیا عجیب فرمایا، کما باعتا بین المشرقی والمغرب. سبحان اللہ، کیا عجیب الفاظ ہیں کہ اتنی دوری کر دی دیئے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. کیا مطلب؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب نکتہ ہے کہ تعلیق محال بالمحال. کیا مطلب؟ مشرق مغرب سے، مغرب مشرق سے کبھی نہیں ملے گا، محال ہے، ناممکن ہے کہ مشرق مغرب سے، مشرق مغرب مشرق سے ملے. تو کیا مطلب؟ گناہ سے اتنی دوری ہو جائے کہ گویا ہم گناہ سے اور ہم گناہ ہم سے نہ ملے. اب شیخ کسی کو کہے کہ اپنا موبائل کی سم بدل دو اور وہ بات نہ مانے تو پھر فائدہ ہوگا؟ جو ڈاکٹر ہی کی بات نہ مانے گا، طبیب کی، شیخ کی بات کو ناک پہ مکھی کی طرح اڑا دے گا تو شیخ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. اب یہ تو اللہ والوں کی برکت نہیں ہے نا کہ سب کچھ ہو جائے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو شیخ نہیں بچا سکتا, کوئی اللہ والا نہیں بچا سکتا. کہ نعوذ باللہ, یہ تھوڑی کہ شیخ اللہ سے بھی بڑا ہے, ہاں تم گناہ کرو کوئی بات نہیں میں بخشوا دوں گا, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نافرم کوئی نہیں بچا سکتا, غوث وقت بھی نہیں بچا سکتا. قطب العالم ہو, غوث زمان ہو, غوث اعظم ہو, کوئی نہیں بچا سکتا جس کو اللہ عذاب دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھاگ رہے ہیں, کسی پوچھا حضرت آپ کیوں بھاگ رہے ہیں, فرمایا ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں. کہا حضرت احمق سے بھاگ رہے ہیں, آپ تو وہ ہیں کوڑی کو ہاتھ پھیرے وہ اندھا ہو جائے, آنکھ اندھے کی وہ اچھا ہو جائے, اندھے کے ہاتھ پھیرے اس کی بینائی آ جائے. تو کیا فرمایا, فرمایا کہ بھائی کوڑ ہونا اندھا ہونا تو بیماری ہے, اور حماقت تو اللہ کا عذاب ہے. میں بیماری کو تو اچھا کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے عذاب کو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ذوق نبوت ہے کہ باعث بینی و بین خطایا آیا, کہ میری اور میرے خطاؤں کے درمیان میں خود دوری فرما دیجئے, یہ ذوق نبوت ہے کہ دور ہونا. اور ایک شخص گناہ میں گھسا ہوا ہے, اب کیسے بچے گا وہ؟ یہ شخص تو ذوق نبوت سے دور ہے. جو ذوق نبوت سے دور ہوگا تو اس کی عقل اور فہم فراست کہاں گئی پھر؟ جو گناہ کر ڈالے وہ کم ہے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس دعا کو مانگنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے تکلیف ابصار سے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی اپنے کرم سے شقاوت اور بدبختی سے بھی ہمیں بچائے, اور اعمال سعادت نصیب فرمائے, اعمال سعید ہمیں سعید بنا دے, خوش بخت بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وصحابه وسلم. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے, اور یا اللہ ہمارے قلوب کو میل کچیل سے اور یا اللہ تعالی نجاست سے ایسے پاک صاف فرما جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل دور کی جاتی ہے. یا اللہ جس سفید کپڑا روشن اجلا چمکدار ہوتا ہے, ایسے ہی ہمارے دلوں کو بھی صاف اور شفاف, اور یا اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں گناہوں کو ہم سے اور ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری طبیعتوں میں جو گناہ پسندی کی ہے, یا اللہ اپنے کرم سے اس کو یا اللہ تعالی اس گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما, یا اللہ ہماری مدد فرما, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ اے کریم مالک, اللہ اپنے کرم کے نفس کرم کے صدقے میں نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنی فرما برداری نصیب فرما. یا اللہ اپنے ایمان کی دولت عطا فرمائی, یا اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمایا, یا اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے, اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, ہم ضعیف اور کمزوروں کی مدد فرما. یا اللہ 100% گناہوں سے افات نصیب فرما, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ یا امن قائم فرما اور امن قائم کرنے والوں کی مدد فرما. یا اللہ تعالی سعودی عرب اور اس کے تمام مقامات مقدسہ کی, مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اہل شر اور اہل فتنہ سے, اہل فساد سے تمام مسلمانوں کی, اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالی جو مسلمان یا اللہ امن اور سکون کو قائم کرنے میں لگے ہیں ان کی مدد فرما دیجئے, یا اللہ تعالی ان کی مدد فرما دیجئے, یا اللہ مدد فرما دیجئے, اور ظالم کو ظلم سے بچا, مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ تعالی مظلوموں کی مدد فرما, اور اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی معافی, اپنی محبت, اپنے قرب,
اپنے تعلق کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا اور دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.